بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيما سلف كعقيدة درس جاري ہے. آج کی نشست میں نئے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، اور ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ میں امام صاحب کا عقیدہ بیان کروں، میں مختصر سا تعارف کرواتا ہوں امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام علی بن المدینی کا نام ہے ابو الحسن علی بن عبد اللہ جعفر المدینی. ان کی ولادت 161 ہجری میں ہوئی بصرہ میں. ان کے نام کے ساتھ المدینی نسبت ہے مدینہ طیبہ کی طرف. عام طور پہ مدنی ہوتے ہیں، یہ ایک امام ہے جن کے نام کے ساتھ المدینی جڑا ہوا ہے یا زیادہ ہے. جو مدنی نسبت ہے وہ مدینے کے اندر سے ہو یا مدینے کے باہر سے ہو، ان کو مدنی کہا جاتا ہے. خاص جو مدینے سے باہر کے ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، جو یا مدینے میں نہ رہتے ہوں لیکن اپنے سے مدینے کی طرف کرتے تو مدنی کہا جاتا ہے. بعض انڈین علماء کو مدنی نام کافی استعمال ہوتے ہیں، یا پاکستانی یا انڈونیشین یا دیگر اس طریقے سے علماء بھی ان کے نام کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے. حقیقت وہ مدینہ سے نہیں ہے. وہ امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مدینی اس لیے ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہی تھے. ولادت کے بعد بچپن سے ہجرت مدینہ کی طرف کی، پھر وہیں تک وہیں پر رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ کی طرف نسبت ہے، جائز ہے، کوئی حرج. اور وہ جامع سمے سے فارغ وہ عام طور مدنی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ بات درست ہے آپ کے، اللہ پر جزائے خیر دے. جی تو امام علی المدینی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے معروف و مشہور شاگردوں میں سے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام علی بن المدینی اپنے اس خاص شاگرد کی جو ہے اتنی یعنی تکریم کرتے کہ انہوں نے کبھی ان کے نام سے ان کو نہیں پکارا، کبھی یہ نہیں کہا علی میری بات سنو، بلکہ ابو الحسن کنیے سے ہمیشہ اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ تب عربیوں میں معروف بات ہے. اب کسی کی جب عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں یا بڑھائی بیان کرتے ہیں تب اس کے کنیے سے آپ اس کا نام لیتے ہیں، خاص طور پر جو بڑے ہوں آپ سے. اگرچہ شاگرد تھے محمد بن حنبل کے، قرین بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام نہیں لیتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں، ما استصغرت نفسی الا بین یدی علی. امام بخاری فرماتے ہیں، اور امام علی بن المدینی کا تعارف یہ بھی ہے کہ امام بخاری کے بھی استادوں میں سے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں دیکھا سوائے علی بن المدینی کے سامنے، اس کے سامنے اپنے آپ کو میں چھوٹا محسوس کرتا تھا. یعنی کوئی تکبر نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ ہے کہ امام بخاری کہ یعنی عظمت ہم سب جانتے ہیں اور ان کے استاد بھی جانتے تھے. امام بخاری ان استادوں میں سے ہیں، یعنی ان علماء میں سے ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف اور عزت حوصلہ افزائی ان کو استادوں نے کی ہے. ہمیشہ شاگرد استادوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ واحد ایسے عالم تھے جن کی سب سے زیادہ تعریفیں ان کے استادوں نے کی ہیں. امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ سے اور جرح و تعدیر کے معروف اور مشہور علماء میں سے تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کأن اللہ خلق علی بن المدینی لہذا الشأن. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالی علی بن المدینی کو پیدا ہی صرف علم حدیث کے لیے کیا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں، علی بن المدینی اعلم باختلاف الحدیث من احمد بن حنبل. علی بن المدینی جو ہے اختلاف الحدیث کا علم، خاص مصطلح حدیث کا، کہ ان کا علم جو ہے سلامت اللہ امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ ہے. سلامۃ اللہ وبرکاتہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وأجمعوا على جلالته وإمامته وبراعته. إجماع هي أمتك كما علم ابن ديني کہ قدر اور جلالت اور عظمت پر، ان کی امامت پر اور ان کے وبراعت فی هذا الشان، علم حدیث میں مہارت پر امت کا اتفاق، و تقدم ہی علی غیره، اور دوسروں پہ آگے تھے اس علم میں. ایک مرتبہ وہ حدیث کے علتیں بیان کر رہے تھے اور راویوں پہ کلام کر رہے تھے کہ فلان راوی ضعیف، فلان ضعیف ہے، اس طریقے سے فلان متروک ہے. تو کسی شخص نے کہا آپ کے والد صاحب سے ہم حدیث لیں یا نہ لیں؟ فسکت قلیلا، تھوڑی دیر خاموشی سے کام لیا. دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر خاموشی. تیسری مرتبہ فرماتے ہیں هذا دین اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے والد صاحب سے حدیث نہ لیں، میرے والد صاحب کا حافظہ کمزور ہے. ان کے والد بھی محدث ہیں لیکن حافظہ کمزور تھا. آپ جانتے کہ محدثین کے نزدیک جو پانچ شرطیں صحیح حدیث کے، ان میں سے تام الضبط ہونا چاہیے. تام الضبط یعنی حافظہ چوٹے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ یعنی کبھی غلطی نہیں کر سکتے لیکن حافظہ چوٹے کا ہونا چاہیے. تو ان کا حافظہ چوٹے کا نہ تھا، حافظے میں تھوڑی سی کمزوری تھی، اس کی وجہ سے بڑی آزمائش تھی. یعنی ان کے والد ان کے بھی استاد تھے، محدث تھے، اور لیکن بات حق ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا والد ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے تو باقی تو ضعیف ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں کیونکہ میرا اپنا ہے، میرا پیار ہے، تو وہ پھر ان پہ میں کلام نہیں کرتے. نہیں، اہل حدیث عالم ہے، دیکھیں یہ اہل حدیث علماء ہیں، یہ اہل حدیث عالم محدثین کے علماء میں سے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف ہیں، سلف صالحین میں سے. جس میں ذکر کروں ان کی وفات 234 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانوں میں رہتے تھے. جب والد صاحب کے تعلق سوال کیا، فرماتے ہیں میرے والد صاحب سے حدیث نہ لیں، ان کا حافظہ کمزور ہے. خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو مرتبہ اللہ کا دین تو ہے، کیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں جھوٹ بولوں؟ نہیں میرے بھائیوں، جن کے تعلق سے اتنی بڑی باتیں ہوں وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا میں جھوٹ بولوں. لیکن واللہ اعلم غالباً یہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب اپنے والدین کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا سوچ میں پڑھنا ضروری پڑتا ہے. آیات آ جاتی ہیں سامنے، وقف ربک اللہ تعبد الا اياه بالوالدين احسان، اللہ تعالیٰ کا حق، والدین کا حق جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق تو فوراً بعد والدین کا حق ہے. تو پھر جب یہ بات ذہن میں گھومتی ہے اور شیطان میں خون میں دوڑتا ہے تو یہ وجود خاموشی کی کہ بات حق کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، دلائل موجود ہیں سارے، وہ بھی اللہ کا دین ہے، پیغام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے. تو حق بات کرنے کے لیے یہ جو لمحے کے لیے ہم خاموش ہوتے ہیں جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ان کے ادب کی نشانی کو، کتنی تعظیم کرتے ہیں اپنے والدین کے، اگرچہ حافظہ کمزور ہے، ان کا قصور نہیں ہے اس میں، لیکن محدث نہیں ہے وہ، ان سے حدیث نہ لیں. دیکھیں حافظہ کی طاقت اور کمزوری انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دے دی، اب اس کے باپ سے چھین لی، لیکن اس کے باپ نے کیا حدیث روایت کرنا چھوڑ دی؟ نہیں، جدوجہد کرتے رہے کرتے رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں اور دوسرے حفاظ حافظوں نے روایت کی ہے، ان سے مخالفت تھی 70% سے زیادہ چھوڑ دی. اگر 70% سے زیادہ ان کی موافقت ہوتی، اسے کہتے حافظ، یا جو حافظہ ہے وہ اچھا ہے، چوٹے کا ناسی اچھا ہے، لیکن جو 70 سے کم ہو، 70 دیکھیں سر، غور کریں کہ ان کی شرطیں دیکھیں علماء کی، 70% بھی کافی نہیں ہے کہ حدیث کی روایت میں کہ 70% بھی کوئی شخص ایکوریٹ یعنی صحیح اس نے یاد کی ہو حدیث کو لفظاً بلفظاً، تب بھی کافی نہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. امام علی بن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے شیخ ابن مهدي رحمة الله عليه فرماته علم المدين أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم کہ استاد کی گواہی کسی اور استاد کی. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله معروف ہے جرح التعديل کے علماء میں سے، ان کی وفات 234 ہجری میں ہوئی. یہ مسلسل تعارف تھا، ورنہ کی سیرت پہ دیکھا جائے تو دو یا تین درس صرف سیرت پہ، کہاں سے علم حاصل کیا، کس سے کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے علم کو آگے بڑھایا، اور علم جرح التعدیل بھی کس طرح سے مہارت حاصل کی، طلب علم بعض کس سے کہانیاں، یہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے. لیکن یہ مختصر سے ہمارے دروس ہیں، جس نے مزید یعنی ان کے بارے میں جاننا ہو، سیر عالم النبلاء اور دیگر جو کتابیں ہیں جس میں ان عظیم لوگوں کی سیرت موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. امام الالکائی فرماتے ہیں اعتقاد علی بن المدینی ومن نقل عنه ممن ادرکه من جماعت السلف، تو امام علی بن المدینی کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا گیا جن کا انہوں نے یعنی خیر مقدم کیا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہی عقیدہ ہے اور یہی اپنانا چاہیے. فرماتے ہیں السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ان لازم سنتوں میں سے جن میں سے، اب میں کوشش کروں میں صرف اردو پڑھوں، عربی ٹیکسٹ پڑھنے سے ترجمہ کرنے زیادہ لگتا ہے، میں اردو ٹیکسٹ پڑھوں گا پھر اس کی شرح کرتا ہوں میں مختصر سی. ان لازم سنتوں میں سے جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کوئی اس طور پر ترک کرے کہ نہ تو اسے قبول کرے اور نہ ہی اس پر ایمان رکھے تو وہ اہل سنت جماعت میں سے نہیں. لازم سنتوں، سنت کے یہاں پہ معنی جو ہے یہ ہے فرض کے مترادف، جس کو جاننا فرض ہے، اور جس چیز کو جاننا فرض ہو وہ عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، اور دین کے اصول عقیدے کے مسائل ہوں یا عبادات کے اصول ہوں یا معاملات کے اصول ہوں. نماز کی فرضیت عقائد میں نہیں ہے لیکن نماز کی فرضیت دین کے اصول میں سے ہیں. اور یہاں پر جو مقصود ہے لازم سنتوں کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے وہ عقیدے کے اصول کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ امام صاحب جو ہیں وہ عقیدے کے اصول بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ امام حنبل کا عقیدہ، اصول السنہ ہے وہی ہے، تماماً وہی ہے، صرف چند چیزیں جو ہیں وہ کچھ کم ہیں اور کچھ زیادہ ہیں جس کی میں نشاندہی کروں گا انشاءاللہ. اور اگر ان میں سے کسی خصلت کو ترک کرے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. نمبر ایک، بابا صاحب فرماتے ہیں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور اس کے بارے میں آئی احادیث کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا. تو تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے، ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر، کتاب پر ایمان بتا دیا، اور تقدیروں پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ نہ کہنا، یہ نہیں کہنا کہ کیوں اور کیسے، بلکہ محض اس کی تصدیق کرنا اور ایمان لانا ہے. جو کسی حدیث کی تفسیر نہیں جانتا ہوں مگر اس کی عقل سے، مگر اس کی عقل اسے سمجھ آئے تو یہی محض اس کا معنی سمجھ جانا ہے، اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس کے حق میں محکم کے حکم میں ہے. اسے چاہیے کہ اس پر ایمان لائے اور اسے مکمل طور پر تسلیم کرے. یعنی جو چیز آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، مختصر تقدیر کے تعلق سے کوئی مسئلہ آیا ہے، آپ نے ایک لفظ کہنا ہے آمنا و صدقنا. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز، اللہ تعالیٰ کے راز کو کھولنے کی کوشش نہ کرو، اور جس نے اس میں باریک بینی جانے کوشش کی وہ گمراہ ضرور ہوا، یاد رکھیں. جو چیز پردے میں ہے پردے میں رہنے دے. جتنی علم ہمیں دیا گیا ہے اس علم پر ہی ہم بات کر سکتے ہیں، بس اس کی اجازت ہے، اس کے بغیر اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، اس کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ بے شک سننا ہے اور دیکھنا اور سوچنا دل وغیرہ، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. جیسے کہ الصادق المصدوق والی حدیث، اور اس جیسی دوسری تمام احادیث جو تقدیر اور بروز قیامت رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ہیں. آخر تک یہ جو حدیث ہے جن کا ذکر امام صاحب کرتے ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کی معروف اور مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی خلقت یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ بن کر رہتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج جاتا ہے، یعنی 40 دن 40 دن 40 دن، پھر اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیتا اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا رزق، موت، عمل، نیک بخت یا بد بخت ہونا لکھے۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی لکھت اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنم والے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنمی والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی لکھت اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث ہے جس کے تعلق سے امام صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اور نہ کسی سے جھگڑے اور نہ ہی مناظرہ کرے اور نہ ہی جدال کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ کوئی بھی قوم اس وقت گمراہ نہیں ہوتی، اس وقت گمراہ نہیں ہوتی کہ انہیں ہدایت مل جائے، الا یہ کہ وہ جدال کرتے ہیں۔ جب وہ جدال کرتے ہیں، ہر بات پہ مناظرے بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ایک آیت دوسری آیت سے مارتے ہیں، ایک آیت دوسری حدیث سے مارتے ہیں، تو یہ گمراہی کی بڑی نشانی ہے، گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے بالکل غلط طریقہ ہے، بدعت کا طریقہ ہے۔ اور یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 5633 میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر القدر فامسکوا، اگر تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کی جائے تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 304، حدیث نمبر 34۔ وہاں سے فرماتے ہیں ایسا کرنے والا اگرچہ اپنے کلام سے سنت کو پا بھی لے، اہل سنت میں سے نہیں، یہاں تک کہ جدال کو ترک کر کے اثار کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان لائے۔ یعنی جدال کر کے کسی سے آپ اگر حق بھی پا لیتے ہیں تب بھی یہ طریقہ اہل سنت کرنے، اس لیے اہل سنت میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اس جدال کو ترک نہ کر دے اور آثار یعنی روایات کو تسلیم نہ کرے اور ان پر ایمان نہ لائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں، اور کہا کہ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام اس اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں، اور جو اس اللہ تعالیٰ سے ہے الگ نہیں وہ مخلوق نہیں، یعنی القرآن کلام اللہ۔ یہ رد ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں، جہمی بھی ان سے پہلے کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ بات معروف ہی معتزلہ سے۔ معتزلہ معروف گروہ، گمراہ گروہ ہے، جو تقدیر کے انکار بھی کرتے ہیں اور اسماء و صفات کے باب میں بھی یہ منکرین صفات میں سے معروف اور مشہور ہیں، اور دیگر اور بھی ان کی بدعات و خرافات ہیں۔ اور انہوں نے اس مسئلے میں بہت آزمائش کا باعث بنے تھے اہل سنت جماعت کے بعض علماء کے لیے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اور اس فتنے میں امام اہل سنت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کافی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اور حق بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دو۔ کب تک؟ حتی اسمع کلام اللہ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے۔ تو قرآن تو اللہ کے کلام ہے، واضح الفاظ ہیں، یسمع کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کلام کو سن لے۔ اور امام اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سورۃ توبہ نمبر 6 کی آیت ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ فلا تصرفوه علی آرائکم، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اپنی رائے کے مطابق اسے اس میں ہیر پھیر نہ کرو، اپنی رائے کے مطابق، کیونکہ اللہ کی کلام ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال مخلوق فہو کافر، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کلام مخلوق نہیں، جو مخلوق کہتے وہ کافر ہے۔ اور یہ روایات امام اجری نے کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 69 سے لے کے 90 تک یہ تقریباً اقوال بیان کیے مختلف طریقے سے. امام ابن بندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یوم قیامت کے قائم ہونے والے میزان پر ایمان لاتے ہیں, ترازو پر ایمان, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یوزن العبد یوم القیامت فلیزن جناح بعوضہ, کہ قیامت کے دن ایک بندے کو ایک بندے کا وزن کیا جائے گا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بنا ہوگا. انسان ہے ایک طرف, مچھر کا پر ہے, مچھر کا پر بھی اس انسان سے بھاری ہے. یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2785 ہے. اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن ترازو میں ہوگا حسن خلق کا, اچھی اخلاق کا. ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق, حسن خلق سے بہتر, حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی بھی عمل نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف و مشہور حدیث کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. تو اس کی کس چیز کا وزن ہے؟ یہ عمل کے کلمات عمل ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ ان کا وزن ہے. اور امام صاحب نے اس کی یہاں پہ ذکر نہیں کیا جو نام اعمال ہے یہ بھی تولا جائے گا. تو تولیں گے تین چیزیں, انسان خود جیسے اس حدیث میں آیا ہے یہ کسی بندے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اور دوسری روایت میں معروف روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ معروف قصہ جب وہ مسواک توڑنے لگے تو ہوا کی وجہ سے ان کے جو تہبند تھوڑا سا لہرایا تو ان کی دو دبلی پتلی ٹانگوں کو دیکھا بعض صحابہ نے, ان کو ہنسی آ گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کو دیکھے ہنس رہے ہو, اللہ کی قسم اس کی یہ دو ٹانگیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. دیکھیں بعض لوگ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور بعض لوگ جو ہیں صرف ان کی ٹانگیں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. اور نام اعمال بھی تولا جائے گا, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف حدیث میں اس پرزے کی حدیث, ایک چھوٹی سی چٹھی پرزے جس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ, یعنی ایسا شخص جس کا کوئی نیک عمل ہی نہیں, 99 اس کے کیا کہتے ہیں برائی کے دفتر جو ہے 99 تقریباً ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں برائیاں ہیں, اور وہ شخص سمجھتا میں ہلاک ہو گیا ہوں, اعتراف پر جرم کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں میرے بندے کا ایک عمل بھی باقی ہے, وہ پرزہ کہاں لے کے آؤ, اسے ترازو میں رکھتے ہیں, وہ بندہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پرزہ کیا کرے گا, یہ جب وہ اسے رکھا جائے ترازو دوسری طرف تقیش ہو بھی وہ اڑ جائیں گے, یہ 99 جو دفتر تھے سارے یہ سب اڑ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کی جو چھوٹا سا پرزہ ہے یہ باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو دیکھ کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, توحید کو دیکھ کے, اتنی یعنی توحید اس کی اتنی مضبوط تھی کہ یہ سارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا. انسان خطرے میں ضرور ہے, یاد رکھیں, یہ نہ ہو کہ بھائی ہم گناہ کرتے رہو کہ موحد ہیں کافی ہے ہمارا بھی یہی حال ہوگا, نہیں, یہ تمہیں خبر دی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کلمہ توحید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے, لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا, موحد بھی ہیں پھر گناہ بھی کرتے رہیں. سبحان اللہ. اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے جیسا کہ اثر میں آیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سے اعراض برتتے ہیں جو اس کا انکار کرے, اور اس سے مجادلہ جھگڑا بحث مباحثہ بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں نے اہل بدعت نے انکار کے ترازو کا اور کہا یہ ترازو جو حقیقت ترازو نہیں ہے, یہ تو صرف مثال ہے قرآن مجید میں, اور یہ کہ ترازو کا ہونا, اور ترازو جو ہے یاد رکھیں حقیقی ترازو ہے جس کی دو کفتان دو اس کی دو کیا کہتے ہیں اسے دو پڑلے بارک دو پڑلے ہیں اب یہ جو پڑھ لیں جیسے عام ہم دیکھتے ہیں، اب وہ نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا، اللہ علم، لیکن پڑھ لے دو ہوں گے اور اس میں نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی. بعض علماء فرماتے ہیں اس باب میں میزان حقیقی من غیر کیف، غیر کیفیت کے. امام صاحب فرماتے ہیں، یاد ہے، ان جو انکار کرتے ہیں ان سے مناظرے میں بحث مباحثہ بھی نہیں کرتے، خود انکار کر رہے ہیں، شکوک اور شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں، دو چار شبہات سامنے رکھیں گے اور پھر ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں، جو نصیحت کا باب اور ہے، جدال کا باب دوسرا ہے. کوئی آپ سے نصیحت چاہتے ہیں، نصیحت کرو اسے، ہم نصیحت سے منع نہیں کر رہے. یہاں پہ امام صاحب جو ہیں نصیحت سے منع نہیں کر رہے، امام صاحب کہہ رہے کہ جدال نہ کیا کرو. جدال ہوتا ہے جس میں ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس میں صرف جیتنے کی بات ہوتی ہے، میں جیتوں کہتا میں جیتوں، اور اس جیتنے کے پیچھے آیات اور احادیث کو مارا جاتا ہے آپس میں. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے اس طرح ہم کلام ہوگا کہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ نہ ہوگا. اس پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا بغیر ترجمان کے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6539. امام صاحب فرماتے ہیں، اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، صرف قرآن ہی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرے گا قیامت کے دن. تو اس میں صفت و کلام کا ثبوت بھی ہے، اور ہر اس گروہ کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا. امام صاحب فرماتا حوض پر ایمان لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن حوض ہوگا جس پر ان کی امت حاضر ہوگی، اس کا عرض جو ہے، چوڑائی جو ہے، اس کے تو لمبائی کے مساوی ہے، برابر ہے، اور ایک مہینے کی مسافت ہے، اور اس کے پیارے آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح ہیں، یعنی تعداد میں بھی اور چمک میں بھی، جیسا کہ اثر میں آیا ہے اور اس کا وصف کیا گیا ہے. اسی پر ایمان لانا لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر. الکوثر، اللہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں حوض کوثر ہے، وبا مفسرین فرماتے ہیں الخیر الکثیر، تو حوض کوثر بھی اس میں خیر کثیر میں شامل ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت پر ہے، جس کے سارے اینگلز برابر ہیں، یعنی راؤنڈ شکل میں ہے. ما هو ابيض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید پانی کا رنگ ہے. وریح اطب من المسک، جس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ اچھی ہے. کزان ہوں کرجوم السماء، برتن جو ہے وہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں. من یشرب منہ فلا یظما ابدا، جو اس میں سے پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6589. یاد رکھیں حوض کوثر پر بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں روک دیا جائے گا حوض کوثر سے، وہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی نہ پی سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے، یہ میری امتی ہیں، اور فرشتے اس وقت ان کو روک رہے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلی کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً من غیر بعدی، دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6582. امام صاحب فرماتے ہیں عذاب قبر کے عذاب پر ایمان لانا بھی اصول عقیدہ میں سے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورۃ غافر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فرعون اور اس کے قوم کے تعلق سے کہ آگ پر وہ پیش کیا جاتے ہیں صبح اور شام، اور جب قیامت قائم ہوگی قیامت کے دن یہ کہا جائے گا آل فرعون کو کہ تم اشد عذاب اب داخل ہو جاؤ، شدید عذاب میں اب داخل ہو جاؤ. جو پہلے عذاب تھا وہ کہاں تھا؟ قبر میں عذاب تھا وہ، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا عذاب ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، مجھے یہ وحی، میرے طرف وحی نازل کی گئی کہ بے شک تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 86 سے مسلم حدیث نمبر 903. سورہ غافر آیت نمبر 46. امام صاحب فرماتے ہیں عذاب قبر پر ایمان لانا، اس امت کی آزمائش وہ قبروں میں کی جاتی ہے، اس امت کی آزمائش ان کی قبروں میں کی جاتی ہے، اور ان کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور ارادہ فرماتے ہیں، اس پر ایمان لانا و تصدیق کرنا. وہ جو لمبی حدیث میں پہلے بھی بار بار ذکر کر چکا ہوں، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث، لمبی حدیث جس میں موت کیسے آتی ہے، فرشتے آتے ہیں کفن لے کے، اگر اچھا انسان ہو تو جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، برا انسان ہو تو وہ جہنم کا کفن لے کے آتے ہیں. یہ لمبی روایت ہے جس میں منکر نکیر کا نام کا بھی ذکر ہے، اور مسند احمد ابو داؤد میں سے اس کے ساتھ روایت موجود ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانا اور اس قوم پر جو آگ جہنم سے جل جل کر کوئلے ہو چکے ہوں، کوئلے ہو چکے ہوں گے، پھر اس سے باہر نکلیں گے، بس انہیں ایک نہر کی جانب جانے کا حکم دیا جائے گا جو جنت کے دروازے پر، جو جنت کے دروازے پر ہے، جیسا کہ اثر حدیث سے یہ ثابت ہے، جیسے اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے، ہمیں تو صرف ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ہے. حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما اہل النار الذین هم اہلھا، جو جہنمی ہیں، جو جہنم کے اہل ہیں، فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیون، جو جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ اس میں نہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے. ولیکن اناس، لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے، اصابتھم النار بذنوبہم، جو کو آگ میں جلایا جائے گا ان کی گناہوں کی وجہ سے، فاماتتھم اماتہ، پھر ان کو ایک موت آئے گی اس وقت، حتی اذا کانوا فحما، جب وہ کوئلہ بن جائیں گے، اذن بالشفاعہ، پھر شفاعت کا اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اب ان کے لیے شفاعت کریں اور ان کو جہنم سے نکالیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 185. اور بھی احادیث ہیں شفاعت کے تعلق سے اور آیات بھی ہیں، میں اس ایک روایت پہ اتفاق کرتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں مسیح دجال کے نکلنے پر ایمان لانا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس بارے میں وارد احادیث پر ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ ایسا ضرور ہونا ہے، مسیح دجال آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں اس زمانے میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومه الاعور الكذاب، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا الا یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا الاعور الكذاب سے، جھوٹے کانے سے. وان ربکم ليس باعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 7408. ان پڑھ بھی پڑھیں گے اس کافر کے رخ، یاد رکھیں وہاں پہ آج کا جو پڑھے لکھے بعض جاہل ہیں، لیکن اس وقت ایمان کی بات ہوگی تو اس کے جو بین عینیہ دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ پہ کافر لکھا ہوگا، اور اہل ایمان جو ہیں وہ جان لیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں بے شک عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے، اور اسے دجال کو باب لدھ کے پاس قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، اور وہ دجال کا قتل کریں گے باب لدھ کی جگہ پہ. یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 2937. اور ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واضح رد ہے ہر اس شخص کا اور اس گروہ کا جو مسیح دجال کے نکلنے کا انکار کرتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں، یا عذاب قبر کا، یا ثواب قبر کا، یا برزخ زندگی کا انکار کرتے ہیں. دیکھیں یہ فتنہ صرف آج موجود نہیں ہے، جماعت المسلمین یا دوسرے جو ممکن حدیث ہیں جو یہ فتنہ لے کے آئے ہیں کہ نہ تو عذاب قبر ہے اور نہ ہی دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگا، اس کا انکار کرتے ہیں اور غلط طریقے سے جہالت کی بنیاد پر بعض دلائل پیش کرتے ہیں، جن سے اگر ان کو دلائل کو دیکھا جائے واللہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں میں جہالت کی انتہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آیت کو آیت سے مانا، حدیث کو حدیث مانا، اس لیے ان لوگوں سے مناظرے کرنا اور جدال کرنا جو ہے بے فائدہ ہے. ہاں نصیحت آپ کریں، علم کی بنیاد پہ نصیحت کریں، اور جس کے اللہ تعالیٰ نے آسان لکھی ہوگی، ہدایت لکھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا. امام صاحب فرماتے ہیں ایمان قول اور عمل کا نام ہے جو سنت اور اصابت اور نیت پر ہے. ایمان قول و عمل کا نام ہے. اب امام صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایمان کی تعریف، ایمان کے تعلق سے. ایمان قول اور عمل ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. زبان کا قول، دل کا قول، اور دل کا عمل اور پورے جسم کا عمل، یہ مجموعہ ہے ان تین چیزوں کا. ایمان جو ہے، الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان، یہ تعریف ہے ایمان کی. یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں قول و عمل، اس کا مطلب نہیں کہ دل کا ذکر نہیں، وہ تو لازمی ہے، کیونکہ دل جو ہے عمل جو ہے دل کا عمل بھی ہے اور جسم کا عمل بھی ہے. تو بعض سلف جو ہیں وہ صرف قول و عمل کہتے، پوری تفصیلہ بیان کرتے. اور یہ بات یاد رکھے، بعض علماء جو ہیں بعض اوقات بڑی لمبی بات تفصیل سے بات کرتے، بعض اوقات مختصر بات کرتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے. بعض انسان یعنی کافی یعنی انرجی محسوس کرتا ہے، تندرستی ہوتی انرجی ہوتی تو بات لمبی کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے نا تھوڑے سے کمزوری محسوس کرتا ہے یا موڈ نہیں ہوتا لمبی بات کرنے کا، تو مختصر سی بات کر لیتا ہے. اس کی یہ مطلب نہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بات کرتا ہے کم دوسرے میں زیادہ کرتا ہے تو اس میں تواد ہے کوئی نہیں. یہ تو ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں اپنے اندر، وہ بھی تو بشر تھے، وہ فرشتے تھوڑی تھے. دیکھیں ایمان قول و عمل کا نام ہے جو سنت اور اصابت اور نیت پر ہے. دیکھیں سنت، سنت ہر سنت میں اصابت ضروری ہے، صحیح سنت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، مخالف نہ ہو، اور نیت پر ہے. یہاں سے فرمان جو بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جو زیادہ اور کم ہوتا ہے، جیسا کہ خبر حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے اکمل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ. سن ابی داود حدیث نمبر 4682، علامہ البانی سے صحیح کہتے ہیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ایمان کی یہ تعریف ہے، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، اور دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان جو ہے وہ 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اور سب سے کم ترین حصہ ہے ایمان اذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، قول لا الہ الا اللہ، یہ قول اللسان ہے، زبان کا قول ہے، اور امتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل جسم کا عمل ہے، بدن کا عمل ہے. اور تیسرا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیاء دل سے ہوتا ہے، اور دل کے عمل بھی ایمان میں شامل ہیں. اور جتنی زیادہ یہ حصے جو 70 کے قریب، 70 سے زیادہ، 60 سے زیادہ ہیں، جتنی حصے آپ حاصل کرتے جائیں گے اتنے ایمان بڑھتے جائیں گے، جتنی حصے کم ہوں گے اتنی ایمان کم ہوگا. اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 9 سے مسلم حدیث نمبر 35. اور زیادہ اور کمی کی تو مختلف آیات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیزداد ایمان مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو اس ایمان سے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. سورۃ فتح آیت نمبر 4، امام صاحب فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اور اعمال میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا چھوڑنا کفر ہو سوائے نماز کے، جس نے اسے ترک کیا وہ کافر ہے اور اللہ تعالی نے اس کا قتل حلال ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھیں کفر تارک الصلاح پر سلف کا اختلاف ہے، بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے اور بعض سلف نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے، اور جو قول راجح ہے اور دیکھیں اجماع اس امت کا اجماع ہے سلف اور خلف کا کہ جس نے نماز کو جھٹلایا، نماز کی فضیلت جھٹلایا وہ کافر ہے۔ الجحود اور چیز ہے، نماز کو جھٹلانا کفر ہے اگرچہ نماز بھی پڑھے۔ ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز فرض نہیں ہے، یہ شخص کافر ہے کیونکہ اس نے تکذیب کی ہے قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کی ہے۔ اور جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، یا نماز نہیں پڑھتا کیوں؟ سستی کاہلی کی وجہ سے۔ اس پر علماء کا اختلاف ہے کیا وہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، اور قول راجح جو ہے صحیح قول ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ قوی دلائل ہیں۔ ان کے دلائل میں سے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 11۔ اور دوسری آیت میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو اس میں کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا توبہ، اور توبہ بغیر، ایک شخص کفر سے شرک سے توبہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اقام الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ بڑی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوئی نماز پڑھے شخص، نماز کی اقامت کرے اور زکات دیتا رہے۔ اخوان کو فی الدین، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دوسری آیت میں فخر سے بھی ان کے راستے کو چھوڑ دو، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے وہ زکات نہیں دیتے تب مسلمان نہیں ہیں، وہ ابھی کافر ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی حدیث نمبر 2621، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں۔ اور امام عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ جو معروف مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کے ہاں کسی چیز کو ترک کرنا کفر نہ تھا سوائے نماز کے۔ کوئی بھی عمل آپ ترک کرتے ہیں تو کفر نہیں سوائے نماز کے۔ اسے صحیح ترغیب اثر نمبر 562، جسے یہ ثابت ہوا کہ تارک الصلاح جو ہے وہ کافر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ہیں۔ ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ پھر ان تینوں کے بعد پانچ اصحاب شورہ ہیں، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، یہ سب خلافت کے لیے اہل تھے اور یہ سب امام تھے۔ اس کے بارے میں ہم حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما پر چلتے ہیں، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متوافرون، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم وافر مقدار میں موجود تھے، ہم کہا کرتے تھے بلحاظ فضیلت و مرتبے کے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ ان اصحاب شورا کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مہاجرین میں سے اہل بدر، پھر انصار میں سے اہل بدر، اور پھر جو ہجرت و ایمان لانے میں سبقت کرنے میں اول تھے، بس وہ مرتبے میں بھی اول ہیں۔ امام صاحب نے صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اور اصل کی بات فرمائی ہے یہاں پہ، اور یہ عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ مسلمان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا کس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں، یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے۔ اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو بعض اہم دلائل میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. وأعد لهم جنات، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کی ہے جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے تحت نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہ ابدا، ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، وہ عظیم کامیابی ہے. ذالک، میرے صحابہ کرام کے راستے کو مضبوط تھامے رکھنا کوئی آسان نہیں ہے، اس لیے ذالک ہے، ہذا نہیں فرمایا، پھر الفوز العظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو. انسان دیکھنا چاہتا ہے نا کسی کامیاب شخص کو اس دنیا میں، تو پھر صرف ڈاکٹر، انجینئر، یا مالدار، یا تاجر، یا دنیا کا بڑا بزنس مین، نہیں، یہ نہیں دیکھنا. کسی کی کامیابی دیکھیں تو اس کی اتباع کو دیکھ لیں، کہ اتباع سنت اور اتباع سلف کتنا ہے. ذالک الفوز العظیم، عظیم کامیابی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ توفیق دے کہ وہ صحابہ کرام السابقون الاولون کہ اتباع کرے احسان کے ساتھ. غور کریں، اتبعون باحسان، صرف اتباع مقصود نہیں ہے، اتباع احسان کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ. یعنی انسان کب کوئی عمل پرفیکٹ کرتا ہے، جس میں ایکسیلنس کا درجہ حاصل کرتا ہے؟ جب وہ دل سے کرتا ہے. یاد رکھیں، آپ ہاتھ سے دماغ سے کرتے ہیں، جس میں کسی حصے سے کرتے ہو ایکسیلنس نہیں مل سکتی آپ کو. ایکسیلنس تب ملے گی آپ کو جب آپ دل سے کوئی عمل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی اتباع جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں، سن لیں اچھی طریقے سے اپنے رب کا فرمان، ذالک الفوز العظیم سے پہلے فرمائے واتبعهم باحسان، تو اتباع باحسان ہونی چاہیے. اور یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیم ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ عنہم، پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، میں ابوبکر اور عمر، یہ نام زیادہ تر آتا، بعض لوگوں سے عثمان کا نام بھی آتا. احد کی معروف حدیث، اثبت احد، ایک دفعہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ جا رہے، احد پہاڑ پر، سو بکر صدیق، حسین، عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان، یہ تینوں ساتھ تھے. تو احد کا پہاڑ ہلا، رہا نہیں گیا بھائی، خوشی سے احد کا پہاڑ ہل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں اس پہاڑ پہ، پتھر کے ٹکڑے پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، اثبت احد، احد، تو تھم جا، ثابت ہو جا، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں. نبی اللہ کے پیر صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق و بکر صدیق، دو شہید، عمر بن خطاب اور سر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام سے محبت دیکھیں کہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں. لیکن اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ صحابہ کرام کے جب نام لیتے تو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. یعنی دیکھیں، قدر احترام دور کی بات، گالی گلوچ دور کی بات، لعنتیں بھیجتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو دین بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں باعث ثواب عمل کر رہے ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں. رافضیوں کے جو امام رافضی ہیں، ان کے صبح شام کے اذکار دیکھیں، ان میں شامل ہیں. جسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ، خاص طور پہ الشیخان ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہما اور ان کی بیٹیاں سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کے نام لے کے صبح شام لعنت بھیجتے ہیں اور بد دعا کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. یہ ان لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دل عطا فرمائے. یہ تو لوگوں کے پاس دل ہی نہیں ہے، پتھر کیا ہے، پتھر دل تھوڑی ہوتا ہے. ان کی دیکھیں کہ زندگی بھی عجیب و غریب سی ہوتی ہے. جب تک یہ پتھر، اس پتھر دل سے اس بغض کو نہیں نکالیں گے، انہیں پردے نہیں ہٹائیں گے، تو یہی پتھر دلوں کے لیے باعث عذاب بنے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. پھر جیسے کہ آپ نے سنا کہ اصحاب شورہ ہیں، پھر اشم بشر جنت والے جو ہیں، اور دیگر صحابہ جو ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی جو قدر و احترام ہے. میں اس تھوڑے سے وقت میں، اس تھوڑے چھوٹے سے منہ سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں. میں پچھلے دروس میں بھی کافی ان کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھیں، تو جس نے مزید سننا ہے تو ریکارڈنگ سن لیں، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے دروس میں انشاءاللہ آپ کو اور تفصیل ملے گی. امام صاحب فرماتے ہیں، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین لوگ اس دور کے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. جس کسی نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, خواہ ایک سال ہو, ایک مہینہ, ایک دن, یا ایک گھنٹہ, یا صرف دیکھا بھی ہو, تو وہ آپ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. سبحان اللہ. یہ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں, ان کے تعلق سے یہ اس حدیث کی طرف یعنی اشارہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں, خیر امتی قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میری امت میں سے میرا زمانہ ہے, پھر ان کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3650 2650. اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دو, میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فالذی نفسی بیدہ, اس ذات قسم جس کی اٹھ میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ, تم میں سے اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دے, تو وہ صحابہ کرام کے ایک مد دونوں ہتھیلیاں او نصیفہ, یہ ایک ہتھیلی برابر بھی اجر و ثواب نہیں پا سکتا. صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک ہتھیلی, ایک مٹھی چاول گندم کی کسی کو صدقے میں دے دیں, اور میں اور آپ یا ہمارے بڑے علماء شیخ ابن باز بن عثیمین علامہ البانی یا کوئی بھی بڑا عالم یا تابعین میں سے کوئی بھی شخص, امام حسن بصری ہے, امام عمر عبد العزیز ہے, دوسرے ہیں, وہ پورا احد کا پہاڑ لے کے راستے میں دے دیں, تو وہ ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, افضل ہے یہ ایک مٹھی. اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی ہے کہ جو ایک مٹھی سے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی جاتی تھی اس زمانے میں, وہ اجر و ثواب کوئی پا نہیں سکتا پوری دنیا میں. پھر صحابی کون ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, خواہ ایک سال ہو یا اس سے زیادہ ہو ظاہر ہے, یا ایک مہینہ ہو, یا ایک دن ہو, یا ایک گھنٹہ ہو, یا صرف دیکھا ہو, میرے ایک جھلک دیکھو بھی صحابی ہے, درجہ دیکھا صحابہ کا. یعنی یہ جو ابھی حدیث میں نے بیان کی, کس کے لیے صحابی ہے؟ کون صحابی کی تعریف میں معروف علماء کا قول ہے, فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کے ساتھ, اور اس پر وفات ہوئی, اس ایمان پر وفات ہوئی. بعض تعریف میں کہتے ہیں من رأى, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو اس میں جو نبینا صحابی تھے وہ خارج ہو جاتے ہیں. تو صحیح لفظ جو ہے وہ دیکھا نہیں بلکہ ملاقات, جسے ملاقات کی, اگرچہ وہ نابینا بھی تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن ملاقات کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. چاہیے ملاقات ایک لمحے کی کیوں نہ ہو, ایک جھلک دیکھنے کی کیوں نہ ہو, ایک گھنٹے کی کیوں نہ ہو, یا ایک ہفتہ, یا ایک مہینہ, یا ایک سال, یا اسے زیادہ, تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. تو جو اعتبار ہے وہ وقت کا نہیں ہے, یعنی کتنی لمبے عرصے یا عرصے کا نہیں ہے, جو اعتبار ہے صحبت کا وہ ہے ملاقات کا. اس کا صحابیات میں سے اتنا ہی حصہ, اس کے صحبت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت رہی, ان کے ساتھ سبقت کی, ان سے کچھ سنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو, بس ان میں سے جو ادنا ترین صحبت کا بھی حامل ہو وہ اس دور و نسل سے بہتر ہے جس نے انہیں نہ دیکھا ہو. قرنی یہ ہیں, یہ سب سے بہترین لوگ ہیں, اور جنہیں نہیں دیکھا وہ اب جو ہے ملاقات نہ ہو سکی, اب یہ دوسرے دور میں ہے, اور جو صحابہ کو نہیں دیکھ سکا وہ تیسرے دور میں. تو یہ بہترین تین زمانے ہیں, چاہے وہ بعد میں آنے والے. اللہ تعالیٰ سے تمام اعمال خیر کے ساتھ ملاقات کریں, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی اور ان کا دیدار فرمایا اور ان سے سماعت فرمایا, جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان پر ایمان لائے, اگرچہ ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہو, اپنی صحبت کے اعتبار سے تابعین سے افضل ہیں, چاہے وہ تابعین تمام اعمال خیر ہی کیوں نہ بجا لائے. تمام اعمال خیر, دن کا روزہ, رات کا قیام, صدقات اور خیرات روزانہ کثرت سے, نوافل کثرت سے فرائض کی ادائیگی کے بعد جتنی بھی نیک اعمال ہیں ایک تابع سارے کرتا ہے, وہ کبھی صحابی سے اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحابہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہی کافی ہے ان کی عزت اور ان کے شرف کے لیے، ان کے مقام کے لیے. امام صاحب فرماتے ہیں امیر المؤمنین جو خلافت پر والی وہ متمکن ہو جائے اور لوگ اس پر مجتمع ہو کر راضی ہو جائیں، یا پھر جو تلوار کے زور پر غالب ہو جائے یہاں تک کہ اپنے آپ خلیفہ بن بیٹھے، اور امیر المؤمنین یعنی مسلمانوں کا حاکم جو ہے کہلائے جانے لگے، تو اس کا حکم سننا اور اطاعت کرنا ہے، خواہ نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا ہو. اب امام صاحب جو ہیں علم ابن رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک اور اصل کی بات کرتے ہیں عقیدہ کے اصول میں سے، سنت جماعت کا عقیدہ حکمران وقت کے تعلق سے کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں جو بھی خلافت پر متمکن ہو جاتا ہے، اس پر لوگ مجتمع ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص اسے خلیفہ کہلایا جاتا ہے، یا امیر المؤمنین یا مسلمان حکمران کہا جائے، کوئی بھی ان کا لقب یا نام ہو، چاہے وہ تلوار کے غلبے پر ہو یا کسی اور ذریعے سے وہ غالب ہو جائے، وہ مسلمان حکمران بن جائے، تو فرض یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے فرما بداری کے کاموں میں، اور چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اچھا یا برا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو اولی امر ہیں، جو حکمران ہیں، علماء اور حاکم ہیں، ان کی فرما برداری کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 59. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہ ستکون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ، میرے بعد تم لوگ دیکھو گے اثر، یعنی تم سے تمہارا حق چھین کے کسی اور کو دیا جائے گا، اور ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کا تم نکیر کرو گے، انکار کرو گے، اچھی نہیں ہوگی، بری ہوں گی. قالوا کیف تأمر من ادرک من ذلك، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے اگر ہمیں سے کوئی شخص اس وقت اس زمانے کو پالے جب ایسے لوگ آئے، ہم کیا کریں. قال اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، جو تمہارے اوپر حق ہے اس اوپر فرما برداری کا وہ حق ادا کرو، اور جو تمہارا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. صحیح بخاری حدیث نمبر 3603. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع من ضرب ظهرك واخذ مالك، اور دوسری روایت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حاکم آئیں گے، بلکہ اسی روایت میں ان الفاظ سے پہلے ایسے حاکم آئیں گے اتنے برے ہوں گے کہ ان کے دل شیطانوں کو ہوں گے انسان کے جسم میں. تو سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع فرما برداری کرو، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، اگر جو تمہیں کوڑے مارے تمہارا مال چھین لے تب بھی تم نے فرما برداری کرنی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4785. اور کوئی بھی حکمران جو غالب ہو غلبے کی بنیاد پہ آ جائے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسمعوا واطیعوا، تم فرما برداری کرو، وان استعمل علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر عبد حبشی غلام ہی مسلط نہ کیا جائے، وہ تمہارا حکمران نہ بن جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6723. دوسری روایت بحقی کی روایت میں سنن کبرا میں لفظ ہیں اس حدیث کے وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر تم پر عامر ہو جائے یعنی غالب ہو جائے کوئی حبشی غلام تب بھی تم فرما برداری کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے تلوار کی بنیاد پر غالب ہو جائے یہاں تک کہ وہ خلیفہ ہو جائے یا اسے امیر المؤمنین کہا جائے، تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے کہ ایک رات بھی بغیر امام کے گزارے یعنی بغیر بیعت کے گزارے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، یعنی چاہے وہ امام چاہے وہ حکمران اچھا ہو یا برا ہو. اسے امام ابو یعلا نے احکام السلطانی صفحہ نمبر 23 میں اس اثر کو نقل کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں امام علی بن رحمۃ اللہ علیہ عمراء یا حکام خواہ نیک ہو یا بد کے ساتھ مل کر ان کی سربراہی میں تا قیامت غزو یعنی جہاد باقی رہے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد ماضی الیوم القیامہ، جہاد تو تا قیامت جاری رہے گا، اور جہاد بغیر امیر کے نہیں ہوتا، جہاد عبادت ہے میرے بھائیو، جہاد کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، جہاد کوئی پکنک نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے تھوڑا سا بس ایک دو کافر قتل کر کے واپس آ جانا ہے، نہیں میرے بھائی، جہاد عبادت ہے، جیسا کہ نماز روزہ حج زکات عبادات ہے، نماز بھی جہاد بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کے شروط ہیں، ارکان ہیں، ضوابط ہیں. بغیر ضوابط شرعیہ کہ کوئی عبادت ہوتی نہیں ہے. یاد ہے جب عبادت ثابت ہو جائے کہ عبادت دلیل آ جائے تو پھر صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، اور غیر اللہ کے لیے شرک ہوتا ہے. اور اس عبادت کے اپنے اپنے ضوابط شرعیہ ہوتی ہیں، اس کی حدود ہوتی ہیں. یہ حدود کیا ہے ان کو جاننا ضروری ہے. جہاد سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاد کیا کیسے جاتا ہے. بعض مجاہدین سے پوچھیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں جہاد کا، بھئی تم صلاۃ الخوف پڑھنا جانتے ہو؟ پوچھیں ذرا. کہتے پتہ نہیں صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. الگ بات گھر سے نکلو جہاد کے لیے، اب میدان جنگ میں وقت نہیں ملا کہ تم نماز پڑھ لو، اب آپ کے سامنے دشمن حملہ بھی کر رہا ہے، تو صلاۃ الخوف تو قرآن مجید میں ہے، کیسے پڑھو گے؟ پتہ نہیں ہے. تمہیں مال ملا ہے، مال الفی الغنیمہ، پتہ ہی کہ اس کے ساتھ کیا تعامل اپنے کرنے، کس طریقے سے آپ نے اٹھانے، کس کو دینے، کیا کرنے، پتہ نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. جہاد کس وقت اٹیک کرنا ہے، کس وقت ڈیفنس کرنا ہے، کس وقت کون دائیں جانب ہوگا، کون بائیں جانب ہوگا، کس وقت کون سا اسلحہ استعمال کرنا، کس وقت نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اگر افراد الناس اپنے مرضی سے کرتے رہیں تو پھر افرت تفری کا عالم ہوگا نا، اختلاف ہوگا، اور اختلاف میں آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جو اصل غرض ہے، جو اصل مقصد ہے جہاد کو باقی رہے گا کہ دین، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کیسے ممکن ہو جب تک کہ اتفاق نہ ہو. اور اتفاق بغیر اجتماع کے نہیں ہوتا، اور اجتماع بغیر امامت کے ممکن ہی نہیں ہے. اگر سربراہ نہ ہو تو کوئی مجتمع متحد ہو نہیں سکتے. اسے دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو دیکھنے، اب عام سا سفر ہے، ایک سے زیادہ جب دو سے زیادہ لوگ سفر پہ جائیں یا تین ہوں تو وہ اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لیں تاکہ ان کو سفر آسان ہو جائے. جس میں ہیں بھی دوست سارے یا رشتے دار ہیں تب بھی ایک امیر ضرور بنائیں. میرے بھائی جو میدان جنگ میں اترے ہوئے وہ بغیر امیر کے، بغیر امامت کے کس طریقے سے جہاد کر سکتے؟ تو دیکھیں امیر کا ہونا ایک شرط ہے شروط میں سے. بہرحال تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاد ہوگا تا قیامت، لیکن ہوگا امیر کے انڈر ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں. اور اپنا امیر خود منتخب نہیں کریں گے آپ، جس کو بیعت کر لی حکمران جو ہے وہ حکم دے گا اور اس کی اجازت سے جہاد ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح مال فی کی تقسیم اور اقامت حدود ان حکام کے ساتھ باقی رہے گی، یعنی جیسے کہ جہاد ان کا حق ہے ان کی اجازت سے ہو، اسی طریقے سے مال فی کی تقسیم اور حد کی اقامت جو ہے یہ بھی حکمران وقت کا کام ہے. کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اگر ہماری حکومت میں یہ قانون نہیں کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹا جائے تو پھر افراد الناس کے لیے، میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کو پکڑیں اور اس پر حد قائم کر کے دائیں ہاتھ کاٹ دیں اس کا، کیونکہ اس نے چوری کی. نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے وہ حاکم کے سپرد کیا ہے، وہ غلط کر رہا ہے وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ورنہ دیکھیں کتنا افراتفری ہوگی. کوئی چوری کر اسے پکڑ کے، آپ پکڑ کے اس ہاتھ کاٹ رہے ہیں، وہ پکڑ کے کسی کا سر قلم کر رہے ہیں، وہ پکڑ کے کسی کو کوڑے مار رہے ہیں، وہ کوئی کسی کو سنسار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دین کس طریقے سے، یعنی اس پہ عمل کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹا الزام لگا کے پکڑ کے اسے قتل کر کہے گا یہ قاتل ہے یا مرتد ہو گیا، وہ مرتد کی سزا موت ہے بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی. یاد رکھیں جو حاکم وقت ہے یہی سلامتی کا راستہ ہے. حاکم وقت کے جو ذمہ کام ہے وہ کرے گا، جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دے. ہمیں حکم دیا گیا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے کہ جب سے تم کو حق نہیں دیا جائے گا تو کیا کرو؟ تم اپنا حق جو تمہارے اوپر وہ دو ان کو، فرمرداری کا حق، وہ میرا حق نہیں دیتے ان سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگو. یہ سلامتی کا راستہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پر طعن کرے یا ان سے حکومت کے معاملے میں تنازع برتے. انہیں صدقات زکوٰۃ ادا کرنا جائز و نافذ رہے گا، یعنی حکمران کی تنقیص کرنا یا حکمران کے خلاف یعنی جھگڑنا، ان پر طعن کرنا، یا یہ کہنا کہ یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ لوگ شریعت کے قانون کو نفاذ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے. نہیں، زکوٰۃ کے سسٹم بھی انہیں کے ذمے ہے، وہ صحیح جگہ پہنچائیں نہ پہنچائیں یا خود کھا جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب ہے. ہم نے ان کا حساب نہیں، ہم نے اپنا حساب دینا ہے. جو اس زکوٰۃ کو ان حکام کو ادا کر دے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. یہ تمام باتیں ان حکام کے حق میں باقی رہیں گی، خواہ نیک ہو یا بد. دیکھیں بار بار نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا ہو، کیوں باتیں آ رہی ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا حکمران ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے تو اس کو دو زکوٰۃ کے پیسے، اگر نہیں تو نہ دو. یہ کس نے کہا ہے؟ فرم برداری بھی، زکوٰۃ فے اور اقامت حدود، یہ سب اسی کے کام ہیں جو حاکم ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. امام صاحب فرماتے ہیں ان حکام کے پیچھے اور جنہیں یہ امام مقرر کریں ان کے پیچھے نماز جمعہ جائز ہے اور باقی ہے مکمل دو رکھتے ہیں. حاکم وقت ہے یا گورنر کی طرف سے کوئی امام مقرر ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور دو رکعت جمعے کی نماز. بعض لوگ دو رکعت پڑھتے پھر چار پڑھ لیتے ہیں احتیاطاً ظہر کی نماز، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھنے اچھے ہو یا برے ہو نماز پڑھنی ہے. جس نے اپنی نماز کو ان کے پیچھے پڑھنے کے بعد لوٹایا تو وہ بدعتی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں. آثار کو ترک کرنے والا اور سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، اگر وہ نیک و بد ائمہ کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا تو اس کے لیے جمعے کی فضیلت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں. کوئی شخص جمعہ کے بعد نہیں پڑھتا کسی امام کے پیچھے، کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ گھر میں جمعہ گھر میں ظہر پڑھتے ہو کہ یار یہ امام جو ہے یہ اچھا نہیں، یہ برا انسان ہے، یہ فاسق، یہ سگریٹ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ داڑھی اوپر کٹواتا ہے اپنی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ اچھا انسان نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ایسے شخص خود بدعتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. اور پھر بد امنی افراتفری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اور اگر وہ نیک و بد ائمہ کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا تو اس کے لیے جمعہ کی فضیلت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں، جمعہ کی فضیلت نہیں ملے گی اسے. سنت یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو رکھتے پڑھو اور یہ یقین رکھو کہ یہ مکمل ادا ہو گئی ہے اور تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک شبہ باقی نہ ہو. امام صاحب فرماتے ہیں جو ائمہ مسلمین مسلمانوں کے حکام پر خروج کریں یا بغاوت کریں جبکہ لوگ اس پر مجتمع ہو چکے ہوں اور اس کی خلافت یا حکومت کا اقرار کرتے ہوں، کسی بھی طور پر، چاہے رضامندی سے ہو یا جبرن غلبہ حاصل کر کے، تو ایسے حکام پر بھی خروج کرنے والا مسلمانوں کی حکومت و اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ آثار و حدیث کی مخالفت کرنے والا ہے. اگر وہ اسی خروج کی حالت میں موت پاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز، کوئی بری چیز دیکھے، فل یصبر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے. فل یصبر علیہ فإن من فارق الجماعۃ، بس جو شخص جماعت سے دور اختیار کرتا ہے، شبرن، ایک بالشت برابر، فماتا، پھر مر جاتا، الا میتۃ جاہلیت، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7054. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون بعدی اثر، تو میرے بعد حقوق کی پمالی دیکھو گے، تم سے تمہارا حق چھین کر کسی اور کو دیا جائے گا اور تم پر یعنی فوقیت کسی اور کو دی جائے گی. اصبروا، صبر کرو، کب تک، حتی تلقونی، جب تک کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی. اور ایک روایت حتی تلقوا الحوض کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7057. یہاں کے لفظ اصبروا، اور اصبروا کی ضد ہے اخرجوا. دیکھیں دو ہی راستے ہیں، سلامتی کا راستہ ایک ہے اصبر، صبر کا راستہ ہے اور صبر میں جنت ہے. دوسرا راستہ ہے بگڑا ہوا راستہ، بد راستہ، مشقت کا راستہ، وہ ہے اخرجوا، جو مخالفت کا راستہ ہے، جو نافرمانی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم حکمران وقت کے خلاف کاروائی کریں، تو علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، الا یہ کہ تم کفر دیکھو بواح واضح ہو، عندکم من اللہ فیہ برہان، جس میں تمہارے پاس واضح دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7056. آگے نشست میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ مکمل کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.